الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم. الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد ذو العف الواسع والعقاب الشديد، من هداه فهو سعيد السديد، ومن أضله فهو البعيد التريد. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين أنيس الغريبين راحة العاشقين مراد المشتاقين سيد العرب والعجم سيدنا ونبينا حبيبنا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى والدين الحق أرسله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، آمنت بالله صدق الله العظيم. إن الله ملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله مولاي، صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ کی حمد و ثنا، نبی کریم صاحب الصد تکریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ، اجلال و ادب کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. عزیزان گرامی، رفیقان ملت، یوں تو جمعۃ المبارکہ میں ہمارا درس قرآن سورہ آراف کے ضمن میں ذکر کیا جا رہا تھا، لیکن اللہ رب العالمین کی توفیق اور اس کے حبیب الحبیب علیہ الصلاۃ والتسلیم کے صدقے سفر حج کی سعادت نصیب ہوئی تو وہ سلسلہ بظاہر موقوف رہا. آج سفر کے بعد پہلا جمعہ ہے، تو اس حوالے سے سورہ آراف کی تفسیر سے قبل اسلام کی وہ نامور شخصیات کہ جن کے دوش پر اور جن کے کاندھوں پر اسلام کی تعلیم نے پرواز کی اور جن کے کاندھوں پر اسلام کی تعلیم نے یہ طویل سفر طے کیا، ان شخصیات کو خراج تحسین پیش کرنا یقیناً قرآن کی تعلیم کا اصل ثبوت ہے اور صراط مستقیم پر ہمیں ہونے کا ایک واضح ثبوت ہے. ان شخصیات کی زندگی سے اپنے لیے استقامت، ایمان، ایثار اور یہ دنیا جو دار الفتنہ ہے، اس میں رہ کر ہم نے اس سفر کو کس طرح دار البقا کی طرف طے کرنا ہے اور اس دنیا کو اپنے لیے دین کس طرح بنانا ہے اور اس دنیا کو اپنے لیے آخرت کی کامیابی کا ذریعہ کس طرح بنانا ہے. یقیناً ہماری مختصر زندگی جس میں نہ ہم اس قدر علم حاصل کر پاتے ہیں کہ اس حقیقت کو جان سکیں، نہ ہماری کوئی ایسی فکری اور نظریاتی تربیت ہوتی ہے کہ جس کی بنا پر ہم اپنے آپ کو دار البقا یعنی یوم آخرت کا حقیقی وارث اور مسافر سمجھ سکیں اور اس دنیا کو محض ایک سفر کی زندگی تصور کر سکیں، نہ ہی ایسی ہماری نظریاتی تربیت ہوتی ہے. لیکن اللہ رب العالمین کا یہ بے حد و قیاس ہم پر کرم ہے کہ اس نے ہمیں یہ تعلیم مرحمت فرمائی کہ اگر تمہیں اپنی زندگی کے اندر اتنا شعور اور اتنی دانش مہیا نہ ہو اور تمہیں اپنی زندگی گزارنے کا کوئی ڈھنگ اور کوئی اسلوب نہ آتا ہو اور تمہیں اپنی زندگی کا کوئی منشور اور اس کے اصول نہ ہو تو پھر تمہارے لیے طریقہ یہ ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم، تو اپنے آپ کو اپنی زندگی کو ان لوگوں کی راہ پر ڈھال دو جو تم سے پہلے ایمان کے ساتھ ہی رخصت نہیں ہوئے بلکہ ان پر ہم نے زمین و آسمان سے اپنے انعامات کی بارش کر دی۔ اور پھر یہی ارشاد فرما دیا کہ پھر اگر تم اپنی زندگی کو اللہ رب العالمین کی رضا کے قالب میں ڈھالنا چاہتے ہو تو خدا کی مرضی، رضا اور کامیابی کے اصول تم نے نہیں گڑنا ہے اور تم اسے مہیا نہیں کر سکتے، اس کی ایجاد ہم نے اپنے کلام میں کر دی ہے اور اس پر عمل کرنے کا طریقہ ہم نے اپنے محبوبوں کے ذریعے کروا دیا ہے۔ لہذا اب اگر تم قرآن کی تعلیم کو کما حقہ نہ بھی سمجھ سکو تو ان عظیم شخصیات کی سیرت کو دیکھ کر چلنا شروع کر دینا تو یقیناً تمہیں تعلیم بھی مل جائے گی اور عمل بھی مل جائے گا۔ اور اسی چیز کو سورہ نساء کے اندر بھی ذکر کیا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ایمان لے آؤ اور اپنے ایمان کو سنوارنے کے لیے تقویٰ، پرہیزگاری اختیار کرو، اور ان دونوں کو بچانے کے لیے وکونوا مع الصادقین، اپنے آپ کو سچوں کے پیچھے لگا دو اور سچوں کی سنگت کے اندر اپنے آپ کو شامل کر لو۔ اور اسی کو قرآن نے کئی اور جگہ پر بھی ذکر کیا، اور ہمیں اپنے سابقہ اسلاف کے ساتھ جڑنے کا اس قدر مؤکد اور شدید حکم ہے کہ تم نے اپنی طرف سے کوئی راہ ایجاد نہیں کرنی، اپنی طرف سے کوئی اصول ایجاد نہیں کرنا، بلکہ سابقہ تمہارے اسلاف اور تمہارے اکابر اور اللہ کے محبوب بندے جن طریقوں سے وہ گزر چکے ہیں اس کو تم نے اپنے لیے مشعل راہ بنانا ہے۔ اور اس قول کو اس قدر شدید طور پر ہم پر نافذ کیا گیا جو سورہ نساء کی میں نے آیت آپ کی خدمت میں پیش کی کہ ایمان لانے کے بعد، تقوی اختیار کرنے کے بعد تمہاری نجات نہیں جب تک وکونوا مع الصادقین، جب تک تم سچوں کے ساتھ نہ جڑ جاؤ۔ تو اس آیت نے واضح طور پر ہمیں درس دے دیا کہ ہمیں اپنے اسلاف کے نقش قدم پر ہی چلنا ہے، ان سے ہٹ کر اگر ہم نے کوئی راہ نکالی تو وہ نہ قرآن پر عمل ہوگا نہ اللہ کی رضا کا سبب اور باعث بنے گا۔ اسی کو سورہ فاتحہ میں ذکر کیا گیا تھا کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، مولا ہمیں سیدھے راستے پر چلا، لیکن سیدھا راستہ کون سا ہوگا؟ تو یہاں پر پھر اس عہد کی تجدید کی جا رہی ہے کہ سیدھا راستہ وہی ہوگا کہ جو ہمارے محبوب بندے جن پر ہم نے انعامات کر دیے ہیں، ایک قرآن تم بھی پڑھو گے، ایک قرآن وہ بھی پڑھیں گے، لیکن قرآن کو تم نے سمجھنا ایسا ہی ہوگا جیسا تم سے پہلے لوگوں نے سمجھا ہے۔ تو لہذا دین کا اصل ماخذ جو ہے وہ شخصیات ہیں اور وہ عظیم اکابر اور اسلاف ہیں، صحابہ و اہل بیت اور ائمہ مجتہدین ہیں کہ جو صراط الذین انعمت علیہم میں شامل ہیں، اولیاء کاملین الوارثین ہیں کہ جن کے پیچھے ہم نے چلنا ہے، جو ان کا ٹھکانہ ہوگا وہی ہمارا ٹھکانہ ہوگا۔ اس لیے حضور نے بھی فرمایا کہ المرء ما من حب، آدمی جس سے محبت کرتا ہے قیامت کے ساتھ اسی کے ساتھ ہوگا۔ پھر ایک جگہ اور ارشاد فرمایا کہ میری امت کا اکثر طبقہ ہمیشہ سواد اعظم جو ہے وہ ہدایت پر قائم رہے گا، میری امت میں رخنے ڈالنے کے لیے، فتنہ پھیلانے کے لیے، اس کے شرازے کو بکھیرنے کے لیے بے شمار کوششیں کی جائے گی۔ آپ کی آنکھوں کے اندر سبحان اللہ اگر جنت البقیع کا وہ مقدس تصور آ جائے تو ایک جنت البقیع کا وہ عظیم منظر جو بالکل گنبد خضرا کے ساتھ متصل ہے، ایک اس کا بالکل عقبی حصہ جہاں سے جو عوالی کے علاقے سے نام ہے، وہیں پر ایک مسجد کے اندر بخاری شریف میں موجود ہے کہ سید عالم تشریف فرما ہے اور آپ نے وہاں پر دعا فرمائی تھی، تین دعائیں آپ نے کی تھی کہ جس میں دو کو اللہ رب العالمین نے مرتبہ استجاب عطا فرمایا اور تیسری دعا سے آپ کو منع فرمایا کہ محبوب یہ دعا آپ نہ فرمائیں۔ پہلی دعا تو اس میں یہی تھی کہ یا اللہ میری امت کو ہلاکت سے بچا لے کہ وہ بل یعنی کلی طور پر جس طرح سابقہ امتیں بل استعاب مکمل طور پر ختم کر دی گئی عذاب سے، ایسی میری امت پر عذاب نہ آئے، وہ دعا مقبول کر لی گئی۔ پھر عرض کی مولا میری امت کو طوفانوں سے، زلزلوں سے، ہواؤں سے، زمین و آسمان کے ایسے عذاب میں نہ مبتلا کرنا کہ جس سے میری ساری امت ہلاک ہو جائے، اس کو بھی قبول کر لیا گیا۔ تیسری دعا یہ تھی کہ یا اللہ میری امت میں اتفاق رکھنا، ان کو انتشار اور لڑائی جھگڑے سے باز رکھنا، اس دعا سے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو منع فرما دیا گیا۔ اور یہ اس بات کی دلیل تھی کہ جناب آپ کی امت کے اندر تفرقہ، انتشار، افتراق رہے گا، لیکن اس کے باوجود حضور نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کا سواد اعظم، سب سے بڑا گروہ ہمیشہ حق پر رہے گا۔ لہذا تم اگر اپنے آپ کو جنت میں داخل کرنا چاہتے ہو تو سواد اعظم کی اتباع کرو۔ آج سواد اعظم سے مراد آج کا دور نہیں، 2010 یہ مراد نہیں ہے، یہ 2011 مراد نہیں ہے، اس لیے کہ اگر آپ اپنے دور کو کاؤنٹ کریں گے، اپنے دور کو شمار کریں گے تو پھر تو حق کو ڈھونڈنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جب ایک بھی اللہ کا نام لینے والا ہوگا قیامت نہیں آئے گی، تو اس کا کیا مطلب کہ اور اللہ کا نام لینے والے نہیں ہوں گے؟ ہوں گے، لیکن ایک سے مراد کیا ہوگا؟ ایک وہی ہوگا اللہ کا نام لینے والا جس طرح اللہ کے نام لینا اور اس کے تقاضے کو سابقہ لوگوں نے ادا کیا ہے اس طرح وہ ادا کر رہا ہوگا، یعنی اور بھی اللہ کا نام لے رہے ہوں گے، لیکن یہ اس تعلیم کا حق ادا کر رہا ہوگا. اور یہاں پر تمام مفسرین نے لکھا کہ یقیناً سباد اعظم حق پر ہوگا، یعنی امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عظیم گروہ ہمیشہ حق پر رہے گا. لیکن اس ہمیشہ حق سے مراد ہمارا یہ دور مراد نہیں ہے، اس لیے کہ قیامت کے دن ایک شخص بھی اگر اللہ کا نام لینے والا ہوگا اور اس حق کے پیغام پر رہے گا جس پر ہمیشہ سے امت رہی ہے، عقیدے کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، نظریات اور تعلیمات کے اعتبار سے، تو محدثین نے لکھا کہ وہ تنہا پوری جماعت کا حکم رکھے گا. تو پتا چلا دور کا اعتبار نہیں، سابقہ شخصیات کا اعتبار ہے کہ جو سابقہ شخصیات سے جڑا رہا ہے وہ تنہا بھی ہوگا تو سواد اعظم ہوگا، اور جو سابقہ شخصیات اولیاء صحابہ اہل بیت کے نظریات سے ہٹا ہوا ہے وہ ایک کثیر جماعت بھی پڑھا لے گا تو اس کا سواد اعظم سے کوئی تعلق نہیں ہوگا. تو یہ روح گویا کہ حدیث پاک کے اندر ذکر کی گئی ہے، اور اسی کو موقت کیا گیا ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم، ان کے راستے پر چلنے کے لیے دعا کرو جن پر ہم نے انعام کیا ہے، اس لیے کہ وہی سواد اعظم ہے، ان کا عقیدہ تمہارے سینوں کے اندر رہے گا، تم تنہا رہو گے لیکن تم ایک جماعت کا حکم رکھو گے. اور اس کو مزید شدید کر کے قیامت کے دن کے لیے اتنا اٹھایا گیا، فرما یوم ندعو کل اناس بامامہم، کہ قیامت کے دن بھی اس منشور کو بھلایا نہیں جائے گا، قیامت کے دن بھی ہم تمہیں تمہارے عملوں سے نہیں بلائیں گے بلکہ جس کو تم مانتے تھے ان کے ذریعے بلائیں گے. اب دیکھیں سارا قرآن جگہ جگہ پر اسی بات کی تائید کرتا ہے کہ آپ نے اپنی جڑ بوٹ اینٹ کی مسجد نہیں بنانی ہے، بلکہ یہ مزارات میں جو عمل آرام فرمانی شخصیات ہیں ان کے نظریات پر تم نے چلنا ہے، جو جنت البقیع میں آرام فرما رہے ہیں صحابہ اہل بیت ان کے نقش قدم پر چلنا ہے، صحابہ اہل بیت اولیاء کی تعلیم پر تم نے چلنا ہے، ان کی تعلیم پر تم چلو گے تو کل قیامت کے دن یہ نہیں کہا جائے گا وہ شخص جس نے 80 سال نمازیں پڑھی تھی، 70 سال اس نے نمازیں پڑھی ہے اٹھ جاؤ، یا جناب فلاں شخص تم کھڑے ہو جاؤ، تم نے بڑے حج کیے تھے تم کھڑے ہو جاؤ، تم نے بڑے زکات دی تھی کھڑے ہو جاؤ. نہیں، قرآن جو منشور دیتا ہے وہ یہ دیتا ہے کہ ہم تمہیں تمہارے عملوں اور تمہارے عقیدوں کے ذریعے نہیں بلائیں گے بلکہ جن کو تم فالو کرتے تو اس امام نام پر بلائیں گے. فرمایا اس آیت پر بڑا تفصیلی خطاب ہو سکتا ہے، اس میں بے شمار ہمارے لیے اس دور کے اعتبار سے ہدایت کی اور مضبوطی کی دلیل ہے کہ ہم تمسک بالسنہ والقرآن کو کس طرح کر سکتے ہیں، قرآن و سنت پر اپنے آپ کو کس طرح جوڑ سکتے ہیں، اور آج کے دور میں ہم اپنے آپ میں اسلام کے انقلاب کس طرح محسوس کر سکتے ہیں. تو یقیناً ان عظیم شخصیات میں میرے آقا میرے مولا حضور سیدنا عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کی شخصیت ہے. تو سورہ اعراف کے اس درس سے پہلے میں نے ان کا ذکر خیر اس تمہید سے اس لیے پیش کیا کہ یوں نہ ہو کہ یہ تو رسمی جملے ہوتے ہیں، آپ سیدنا فاروق اعظم کا یوم منا لیتے ہیں، سیدنا صدیق اکبر کا یوم منا لیتے ہیں، سیدنا عثمان کا یوم منا لیتے ہیں، بات تو پوری ہو جاتی. نہیں، ان آیات کو میں نے اس لیے پیش کیا تاکہ آپ کو اس بات کا احساس ہو اور ہمیں احساس ہو کہ واقعی میں ان کے ذکر کے بغیر ہم ادھورے ہیں، ان کے ذکر کے بغیر ہمارے ایمان کا کوئی تصور ہی نہیں، ان کے ذکر کے بغیر ہمارے اسلام اور ہمارے عمل کا اور ہمارے مسلمان ہونے کا کوئی تصور ہی نہیں ہے. ہمارا مسلمان ہونا، ہمارا مومن ہونا ان کے ذکر کے ساتھ مقدم ہے. ہم جتنا ان کا ذکر کثرت کے ساتھ کریں گے اتنے ہی ہم ایماندار اور اللہ کی نظر میں ہم مومن کہلائیں گے. تو یہ ذوالحجہ کا عظیم مہینہ کہ جہاں پر اس کی ایک تاریخ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اور حضرت ذبیح اللہ اسماعیل علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جڑی ہوئی ہے کہ حضرت ابراہیم نے اپنے خواب کو سچ کر دکھانے کے لیے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو ذبح کیا، تو یہاں سے قانون پیدا ہوا کہ اللہ رب العالمین پھر ایسے امتحانات کی کیفیات اہل حق پر طاری کرتا ہے، کہیں پر اسماعیل ذبح ہوتے ہیں تو کہیں پر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے امام حسین ذبح ہوتے ہیں. تو یہ ایک تعلیم حق کی چلتی رہی ہے اور یہ قربانیوں کا سلسلہ جاری رہا ہے. بدر و حنین کے اندر اگر آپ دیکھیں صحابہ اکرام اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، اگر وہ ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے تو پہاڑ زمین سے چلنا شروع ہو جاتا، وہ ہاتھ اٹھا کر اگر دعا کرتے تو زمین کا منہ پھٹ جاتا اور سارے اس میں غرق ہو جاتے کفار، لیکن انہوں نے ہاتھوں کو نہ اٹھایا بلکہ قرآن کے اس منشور پر عمل کیا کہ جب تم ایمان لے آئے ہو تو پھر ہم تمہیں آزمائیں گے خوف کے ذریعے، جان لے کر تمہارے مال کو ضائع کر کے، تمہاری اولاد کو ضائع کر کے، تاکہ ہم دیکھیں کہ تم نے ایمان اپنی اولادوں کی حرص میں لایا تھا یا ہماری محبت میں اور ہماری تمام میں لایا تھا. اور یقین جو ہماری تمام اور ہمارے لیے ہی اولاد سے پیار کرتے ہیں، مال سے پیار کرتے ہیں اور ہمارے ہی لیے دنیا سے پیار کرتے ہیں، جب ان پر یہ کیفیات طاری ہوتی ہے تو ان پر یہ پرواہ نہیں ہوتی. وہ کہتے ہیں الذین اذا اصابتهم مصیبہ، جب ان پر یہ مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹنے لگ جاتے ہیں تو یہ تو خدا کی وجہ سے اسے مانگ رہے ہوتے ہیں، اور یہ خدا ہی کی راہ پر قربان ہو رہا ہوتا ہے تو وہ بڑا سینہ چوڑا کر کے کہتے ہیں قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، وہ سب کہتے ہیں کہ بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں، یہ بھی خدا کی طرف چلا تو ہم بھی خدا کی طرف چلے. تو یہ اہل حق کا ایک طریقہ. اور اسی ذوالحجہ کے اس مہینے میں اس عظیم شخصیت سیدنا عثمان غنی ذوالنورین خلیفہ الصوم رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہن ایام تشریق میں جنہوں نے جام شہادت کو نوش فرمایا، مدینہ کی سرزمین پر جنہیں بلوائی لوگوں نے جو بلوا کیا تھا خارجیوں نے، انہوں نے آپ کے گھر میں داخل ہو کر آپ کو شہید کیا اور آپ کی شہادت یقیناً اسلام کے لیے ایک بہت بڑا سانحہ تھی. لیکن آپ نے اسلاف کی تاریخ کو زندہ کر دیا، آپ نے حضرت زکریہ، حضرت یحییٰ، حضرت اسماعیل اور وہ 70,000 سے زیادہ انبیاء جن کو بنی اسرائیل نے ذبح کیا، قتل کیا، بعض کتابوں میں 70 بھی ہے، یقیناً یہ تاریخ کا سلسلہ اپنے آپ کو دہراتا ہے. اور ہمیشہ اہل عظیمت مصیبتوں کو سینے سے لگاتے ہیں اور آنے والی امتوں کے لیے راہ آسانی پیش کرتے ہیں. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارضا ونہ کے لیے میں یہ چند جملے ہی عرض کرنا چاہ رہا تھا. اور آپ وہ عظیم شخصیت ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے دل نواز ہیں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ فرماتے لو کان عندی 40 بنتن، اے عثمان تو مجھے اتنا پیارا لگتا ہے کہ اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی. لو کان عندی 40 بنتن، میری اگر 40 بیٹیاں بھی ہوتی لزوجت عثمان بعد اخرى، میں ایک کے بعد دیگرے عثمان کی نگاہ میں دے دیتا. تو اس سے آپ حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہن کی شان جان سکتے ہیں. آج بھی بقیع کی وہ مقدس سرزمین پر آسمان سے عرش الہی سے ان کی قبر منور پر وہ تجلیات اور انوار کی بارش ہو رہی ہیں. اللہ رب العالمین ان کے درجات کو بلند فرمائے اور ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. جس جو حیا ان کا زیور خاص تھا، جو عفت ان کا زیور خاص تھا، جو استقامت ان کا زیور خاص تھا، اگر وہ چاہتے تو فوج کو حکم دے دیتے. حضرت امیر معاویہ نے بار بار کہا کہ آپ ہمیں اجازت دیجئے دمشق سے اتنا بڑا لشکر ہم لے کر آ جائیں کہ مدینے میں ایک ایک خارجیوں کو پکڑ کر ہم ختم کر دیں. لیکن حضرت عثمان غنی کی استقامت اور قربانی کو دیکھیے. آپ نے فرمایا کہ نہیں، میں تنہا شہر رسول کے اندر قتل و غارت نہیں کروانا چاہتا، میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے مدینہ کشت و خون بن جائے. تو حضرت عثمان غنی نے اپنی جان تو پیش کر دی لیکن شہر رسول کا ایسا ادب کیا ہے. دعا کیجیے اللہ رب العالمین سے کہ ہمیں ان کے ادب سے حصہ عطا فرمائے. خود فرماتے ہیں اپنے دائیں ہاتھ کو اٹھا کر، ہمارے لیے روشن منزل ہے، اپنے دائیں ہاتھ کو اٹھا کر فرماتے ہیں ولا مسست یدی علی فرجی منذ بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قربان جائیے ان پر. اپنے دائیں ہاتھ کو اٹھا کر منبر پر فرمایا کرتے تھے. سب سے بڑا دور خلافت آپ کا رہا ہے 12 سال کے قریب. اپنے ہاتھ کو اٹھا کر کہتے ہیں ولا مسست یدی فرجی منذ بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا جب سے یہ ہاتھ دایاں میں نے رسول اللہ کے ہاتھ میں دیا ہے کبھی اس کو شرمگاہ پر نہیں لگایا. یہ آپ کا ادب ہے. کبھی آپ منبر پر اس زینے پر نہیں بیٹھتے تھے جس زینے پر سید عالم بیٹھے ہیں، اس زینے پر بھی نہیں بیٹھتے تھے جس پر سیدنا صدیق اکبر بیٹھے ہیں، اس زینے پر بھی نہیں بیٹھتے تھے جس پر سیدنا عمر بیٹھے، بلکہ سب سے نیچے جا کر بیٹھا کرتے تھے. تو اللہ آپ سے ہمیں ادب کی توفیق عطا فرمائے، ادب کا حصہ عطا فرمائے. با ادب با نصیب. اللہ رب العالمین ہمیں صحابہ کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آج یہی چیزیں میرے دوستو ہم سے چھوٹ گئی ہیں، اس لیے دین ہمارے لیے خشک طور پر رہ گیا ہے. دین میں حمیت اور دین میں رنگ اور خوشبو کب پیدا ہوگی؟ جب صحابہ کی میٹھی میٹھی باتیں ہم اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں گے کہ اتنا بڑا بڑا مرتبہ ہے. لیکن تعظیم اور اکرام بھی آپ دیکھتے ہیں. انشاءاللہ اتوار کے دن میں بعد نماز ظہر حضرت عثمان غنی کی خلافت اور آپ کی سیرت کے وہ تمام نقوش جو عموماً تاریخ کی کتابوں میں ہی دبے رہ جاتے ہیں اور عوام الناس کو نہیں بتائے جاتے ہیں، انشاءاللہ وہ تمام چیزیں میں بعد نماز ظہر اتوار کے دن یوم عثمان غنی کے عنوان سے پیش کروں گا. دعا کیجیے اللہ رب العالمین ہمیں صحابہ اور اہل بیت کا صدقہ عطا فرمائے اور ان کے قدوم اقدس اور ان کی استقامت کی برکت سے اور جو شہادت ان کی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو اس کے صدقے اللہ ہمارے ملک پاکستان پر خاص فضل فرمائے، حرمین شریفین کی حفاظت فرمائے، عالم اسلام کو اتفاق و اتحاد عطا فرمائے. اللہ رب العالمین مسلمانوں میں آپس میں اخوت و محبت پیدا فرمائے اور جب تک ہم زندہ رہیں ہمیں ایمان پر ثابت قدم رہے. ہمیں اپنے اسلاف کی طرح ہر چیز کی بازی دینے کی لیکن ایمان کا سودا کسی پر نہ کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. مولا جب تک زندہ رہیں ایمان پر ثابت قدم رکھ، مرتے وقت کلمہ نصیب فرما، کل قیامت میں تیرے محبوب کی شفاعت نصیب فرما. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.